احمده ويصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما طاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. یہ سورہ حدید کی آیات 22-24 ہے، اور ان کا ترجمہ یہ ہے: نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہیں واقع ہوتی کوئی مصیبت، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یقیناً یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تاکہ تم صدمہ نہ کیا کرو، تاکہ تم غم نہ کیا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، پر نہ اتراؤ کرو اس پر کہ جو اللہ تمہیں دے. اور اللہ ہرگز ختم نہیں کرتا، ہر اترانے والے کسی خورے کو جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں. اور جو کوئی فیس مول لے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں آپ ہی محمود. ان تین آیات میں ایمان باللہ کے ان مجبرات و مقدرات کا بیان آیا ہے، جو اس سے پہلے ہمارے ایک منتخب نصاب میں سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں بھی بیان ہو چکے، لیکن ہر مقام کا اپنا اقرار ہے. جیسے کر کیا جا چکا ہے، سورہ حدید ام المصدقات ہے، تمام مصدقات میں جو مضامین آئے ہیں متفرق طور پر، وہ اس سورہ مبارکہ میں مجتمع ہو کر جامعیت کے ساتھ آئے. سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کے درس کے ذمن میں یہ کیا جا چکا ہے کہ ایمان کا جو اولین نتیجہ انسان کی سوچ میں، اس کے احساسات میں، اس کے نقطۂ نظر میں، اس کے زاویہ نگاہ میں پیدا ہونا چاہیے اور مترتب ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ جان لے کہ یہ کائنات کسی اندھے بہرے مادے کی طرح فرمائی نہیں ہے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے علل تک نہیں ہو رہا ہے، حد خود نہیں ہو رہا ہے. ایک حکیم دانا ہستی اس کائنات کی خالق ہے، اس نے اس کو خلق فرمایا ہے حکمت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اجلی سے ہو رہا ہے. اور ہر کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت مکمل ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں بندہ مومن میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ جان لیتا ہے کہ جو بھی حالات اس پر بارش ہو رہے ہیں وہ ناگوار ہو یا خوش گوار، سب خود نہیں ہو رہے، صرف کسی اور کے ارادے سے نہیں ہو رہے، کوئی اور بھی اس میں کاسب ہو سکتا ہے، کوئی بھلائی یا برائی اپنے لیے کما رہا ہے. لیکن کسی بھی چیز کا وقوف کسی بھی چیز کا ظہور میں آنا اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے. اور اس میں یقیناً ایک اعلیٰ سطح پر ایک بلند تر سطح پر کوئی نہ کوئی حکمت نکلت ہے, کوئی نہ کوئی خیر ہے. تو ہمیں اپنی محدود بصارت و بصیرت کی وجہ سے وہ خیر وہ حکمت نظر نہ آئے. یہ ہے ایمان کا اولین نتیجہ جو مترقب ہونا چاہتا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض اللہ کی کتاب من قبل ان نبرأها. یہ واقعات بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں, یہ حالات کے رونما ہوتے ہیں. اور اگر کہ اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں, وہ بھی کہ جو تمہیں بہت ایک گوار محسوس ہوتے ہیں, وہ بھی کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے. اہم یہ کہ چونکہ انسان ان چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ جو اسے ناگوار گزرتے ہیں, لہذا لفظ مصیبت کا اطلاق بالعموم کسی تکلیف کسی نقصان کسی رنج دہ بات پر ہوتا ہے. بہرحال یہ سب کچھ علم خداوندی میں پہلے سے طے ہے. یہ کتاب ہی کتاب ان میں قبل لگ رہا ہے, یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ اللہ کا وہ علم, یہ اللہ کا وہ علم عظیم ہے, وہ علم قدیم ہے کہ جس میں ما کان و ما یکون آن واحد میں بولی. اس حقیقت کے اگر کوئی سب جان لے تو اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے اس کو یہاں ابھی وضاحت سے بیان کیا. اور اس سے بھی پہلے انسان کی سوچ اور اس کی محدودیت کے پیش نظر بطور جملہ میں پڑے گا یہ الفاظ آ گئے کہ ان غال تعالی اللہ یقین. تمہیں یہ بڑا مشکل نظر آتا ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز جو بھی واقع ہوئی اور جو بھی واقع ہوگی وہ پہلے سے کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہو؟ لیکن سمجھ لو کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی. یہ چیز اللہ کے لیے ہے, اس کی باتیں کتاب کے سامنے رکھے تو اس میں کوئی پہلی تعجب کرنا ہوگا. اب جو نتیجہ مترتب ہونا چاہیے لکھا نا پاسا والا نا پا تم بنا سکو جو نا پاس یہاں دونوں کو جمع کر لیا گیا. چاہتا یا پوتے یہ لفظ ہم بولتے ہیں فوت ہو گیا, کوئی چیز جاتی رہی چلی گئی, اس میں کسی شخص کا چلے جانا, کسی عزیز کا فوت ہو جانا, کسی محب یا محبوب کا انتقال کر جانا, یہ بھی شامل ہے. کسی مال کا ہاتھ سے نکل جانا, کسی موقع کا ہاتھ سے نکل جانا, یہ بھی چیز چلی گئی تم سے چھن گئی, اس پر افسوس. اور افسوس بھی وہ تحت ہے یہ یا طلب مایوسی فوری طور پر کسی چیز کے غم کا احساس, یہ ایمان کے منافی نہیں. لیکن اس سے اس درجے میں تاثر ہو جانا, اس سے اتنا تاثر قبول کر لینا کہ انسان کے خواہش کل ہو جائے, طبیعت بک کر رکھ جائے, کمر ہمت ٹوٹ جائے, مایوسی کا غلبہ ہو جائے, یہ کیفیات ایمان کے منع ہے. یہ کہنا پاس ہے ہمارا پاس تم, تاکہ تم وہ رنگ وہ غم جو مایوسی کی طرف لے جانے والا ہے وہ نہ کیا کرو, اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا ہے. میرا پتہ نہیں دینا ہے پاس ایک مسرت, ایک خوشی, ایک اندفاع, جو سبھی اور فطری نتیجہ ہے, وہ چیز مناسب نہیں ہوگی ایمان کی. سب کہتے ہیں پھولے نہ کمانا خوشی کی وجہ سے, خوشی کے باعث انسان اترانے لگے, خوشی سے پھٹ پڑے گا. بڑا پتہ نہیں دینا ہوتا تم جو کہ اللہ تمہیں دے اس پر اتنا نہ کرو, اس پر یہ نہ ہو کہ خوشی میں پھولے نہ سما, والله لا يحب كل مختار فخور، یہ اس طرح کی حقیقت غور کھول دیا. اس کا نتیجہ ہے اختیار اور فخر. اگر قلب کس درجے میں تاثر ہوا ہے، اس شے کی قدر و قیمت اس نے یہ کتنی سمجھی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ پھولے نہیں سما رہا، تو اس کی بنا پر اس میں ایک غرور اور ایک فخر کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے، اس رہے گا پکڑ کر چلے گا، اظہارے میں فاخرت کرے گا. یہ دو امتحان ہیں در حقیقت، کہ جو جتنا جتنا انسان ایمان سے دور ہوگا، خدا سے محجوب ہوگا، حقیقت سے بعید ہوگا، اتنی ہی ان دونوں کیفیات کے اندر فخر برتا چلا جائے گا. اور جتنا جتنا انسان حقائق کے قریب پر آئے گا، ایمان سے بہرا ور ہوگا، معرفت ربانی سے حصہ پائے گا، اتنی ہی ان دونوں کیفیات کے مابین فاصلہ کم سے کم پر ہوتا چلا جائے گا. کہاں کہ وہ صورت ہو کہ سردی ہو یا گرمی، نرمی ہو یا سختی، سادگی ہو یا تنگی، مسرت بس صورت حال ہو یا تکلیف دہ کیفیت، ان سب کے مابین انسان، انسانی شخصیت، انسان کی مانوی شخصیت ایک چٹان کے مانند کھڑی رہے، جس سے کہ ہوائیں سر ٹکرا رہی ہیں، ہوائیں سر توڑ رہی ہیں. کہیں اگر اس کے دامن میں دریا بہ رہا ہے تو موجے اس کے سر چھوڑیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر ٹکی رہے، جو ان سے کوئی تاثر قبول نہ کرے گا. جتنا جتنا انسان ایمان سے قریب تر ہوگا، اتنی اتنی اس میں چٹان کی شکایت پیدا ہوتی چلی جائے گی. جتنا جتنا انسان ایمان سے کہیں اور محروم ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر ان بدلتے ہوئے حالات سے تاثر اور اس کے مابین وہ درخت بتا رہا. یہ مقام دین کی ایک بڑی بنیادی حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے نہایت موضوع ہے. اس حیات دنیاوی کے دوران ہر انسان کو ان بدلتے ہوئے حالات کے سابقہ پیش آتا ہے، مسرت بس لمحات بھی آتے ہیں، تکلیف دہ حالات سے واقعات بھی نما ہوتے ہیں. اس میں ایک درجہ تو ہے غل غلالم بعیدہ، گمراہی بہت دور کی گمراہی. وہ تو یہ ہے کہ اگر خوشی نصیب ہوئی ہے، سادگی ہے، فراوانی ہے، تو اسے کسی دیوتا کی نظر کرم کا ثمرا قرار دیا جائے، غیر اللہ کی طرف سے منسوب کیا جائے. اور اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی تنگی ہے، تو اسی طرح اسے کسی دیوتا کی ناراضگی کا، اس کی نگاہ کرم کے پھرنے کا نتیجہ قرار دیا جائے. یہ تو ہے جل جلالم بھائی، ہدایت کی طرف پہلا قدم یہ ہے کہ اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرے اور اسے بھی اللہ کی طرف منسوب کرے. نعمت بھی وہی دیتا ہے، تکلیف بھی وہی دیتا ہے، مصیبت بھی اسی کی طرف سے ہے، راحت بھی اسی کی جانب سے ہے. بل قدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، خیر ہو شر ہو، ناخوشگوار حالات ہو یا ناگوار صورت حال ہو، جو بھی ہو من جانب اللہ، نعمت آئی ہے شکر ادا کرے، تکلیف آئی ہے قدر کرے. لیکن ابھی اس میں اصل حقیقت سے کچھ محجوبی کا ایک ان سب موجود، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورۃ الفجر. ابھی بھارت چلے تامل انسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. الله، انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت دیتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اور جب اس طرح اسے آزماتا ہے بہن کر کہ اس کا حصہ یہاں کھول کر دینا شروع کر دیتا ہے، یہ اس سہارا ہے تنگی کے لیے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، کل نہ نہیں، बात यूँ नहीं है। बजाय यहाँ एक सवालिया निशान सामने आ जाता है तो आखिर उसके करने में गलती का पहलू कौन था? मेरे रब ने इस बदली, मेरे रब ने मुझे जमीन कर दिया। उस शख्स के मुकाबले में तो ये बहुत हिदायत करा चुका है जिसने किसी और देवी या देवता के तवज्जो और इनायत का कमरा करार दिया है या उसकी नाराजगी का नतीजा समझा है। लेकिन अभी मौजूद है असल हकीकत से, वो असल हकीकत ये है, ये दोनों कैफियतें बिल्कुल मसावी हैं। वो इज्जत इज्जत नहीं, वो सिल्लत सिल्लत नहीं, दोनों कैफियतें बराबर हैं। आज माइस है, इम्तहान है, हर पहलू से जांचा जा रहा है। कभी वो देकर आजमाता है, कभी छीन कर आजमाता है। उस दोनों में इज्जत नहीं है, इस छीनने में इज्जत नहीं है। कभी वो कुशादगी और सावधानी से आजमाता है, कभी तंगी से आजमाता है। वो कुशादगी या सावधानी वो इज्जत की दलील नहीं, इज्जत की अलामत नहीं, ये तंगी और मुफलिसी ये जिल्लत नहीं, जिल्लत की अलामत नहीं। ये है गुमराही, ये है फिक्र नजर का वो सपनात, वो गलती तो जिससे इंसान बचता है अगर दर्जा बदर्जा हिदायत में आगे बढ़ता है। तो इन दोनों हालतों को मसावी जानना, तो दोनों इम्तहान की हालतें हैं, दोनों कैफियात आजमाइश की है। खलक अल-मौत वल-हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस मौत और हयात का सिलसिला उसने तकलीफ ही के लिए फरमाया कि तुम्हें जाके और परखे और देखे कौन है तुम्हें से अच्छे अमल करने वाला। इस दिन हस्ती से तू उभरा है मालूम बेखबाब, इस दुआ खाने में तेरा इम्तहा है जिंदगी। इम्तहान होने के एतबार से दोनों कैसे बिल्कुल मकान है। अभी एक अगली मंजिल और है, हिदायत की चोटी उसका क्लाइमेक्स इस बाब में ये है कि इंसान के सादगी को, समंदरी को, दौलत को, दुनियावी इज्जत को, वजाहत को ज्यादा कड़ा इम्तिहान समझे, ज्यादा भारी आजमाई समझे बनिस्बत मुफलिसी के, बनिस्बत तंगी के, बनिस्बत गुमनामी के। इसलिए कि हर चीज को जब अकाउंट पार करना पड़ेगा, हर चीज की जब जवाबदेही करनी होगी, जैसे कि हमारे यहाँ अकाउंटिंग में कैपिटल सरमाया जो है वो बैलेंस शीट में डेबिट के खाते में आएगा। उस कारोबार का अकाउंट पार करना है, इतना सरमाया था, क्या किया, क्या कमाया। इसी तरीके से जिसको जितना ज्यादा दिया गया है वो उतना ही बोझ पले है, उतनी ही जिम्मेदारी है, उतना ही मसूल है, उतना ही खुदा के हाल उसको हिसाब भारी देना होगा। और जो इस बात इस दुनिया में मसीहत के एक दिन है जिसको इन बोझों से, इन जिम्मेदारियों से, इनके एतबार से जितना हल्का रखा है उस रोज मालूम होगा। एक हदीस में कहा जाए तबकल मुफरदून, जो हल्के लोग हैं वो आगे निकल गए, भारी लोग हिसाब किताब और जिम्मेदारी कितनी ही बच्ची चली जाती है। इसका एक नक्शा रखा है इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में। हल्के कुरान के मसले में एक दौर वो था जब उनका सफर भी हो रहा था, पूरे पीठ पर बरस रहे थे। ये अल्फाज आए हैं कि वो मार मारी गई है कि अगर हाथी को मारी जाए तो वो भी बिल्कुल आई थी, लेकिन ऐसी किसी हालत में उनकी आंखों में हाथी नहीं आई। एक लगता है लगता बदल गया, अब ऐलान मंडकत से, ऐलान हुकूमत से नेमतों की बारिश हो रही है। रेल की आता है बाबुल सलाखा से और वो अकेतियों का चेहरा लेकर हाजिर होता है, पेश करता है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह रोने लगते हैं, अल्लाह मैं इस आजमाइश का अहल नहीं, ये ज्यादा बड़ी आजमाइश, इससे होगा बड़ा होना, इससे बचना, इसमें कामयाब होना, ज्यादा कदर रखना। ये है दर हकीकत इस बाब में इंसान की हिदायत रहनुमाई का आखिरी करना। ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعصونا ما أصابكم. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. منطقي رب دیتی ہے، یہ اگر مال و دولت ملا، یہ اگر مال ملا دولت ملی، اس سے اگر دل کی کمی کھل گئی، مفرت ہے، خوشی ہے، پھولے نہیں سما رہے، اس کے معنی کیا ہے؟ انسان کی ذہنیت کیا ہے؟ اس کی اخبار کیا ہے؟ اس کو پہچان دیجیے، اس کا منطقی نتیجہ دیکھیے، اب اسے سوچ کر رکھا جائے گا، سنبھال کر رکھا جائے گا. آخری پارے کی چھوٹی چھوٹے میں جو نقصہ سوچا گیا، وہ مل کل ہو مزہ کل مزہ اللہ بھی جمع محلم بہت زیادہ یا سب اللہ محل ہی تھک لگا. یہ وہ ذہنیت ہے، مال اس کے ساتھ وہ قلبی وابستگی، اسے سوچ سوچ کر رکھنا، جمع کرنا، اس کی گنتی اور حساب ہی سے دل کو خوشی اور راحت کا میسر ہونا، یہ ذہنیت، یہ کیفیت ظاہر بات ہے کہ پھر وہ مال کو روکے گا. جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معارج میں، ان من انسان خود کا حلیا اذا مت کا حصہ جو جزیا یا اذا مت کا حصہ وہ منیا. مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، خیر ملتا ہے، تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے. یہ ہے منطقی نتیجہ، اور یہ ضد ہے اس کی جو سر کے اندر ہے سلوک کے پرانے کی. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا. اس راستے پر چلنا چاہتے ہو جو قرآن کھولتا ہے، وہ سلوک اختیار کرنا چاہتے ہو جو قرآن مجید تمہارے سامنے رکھتا ہے، تو وہ تو اولین قدم جو ہے، پہلی شرط وہ ہے. اور اس سے روکنے والی چیز وہ ہے یہ بخل، الذین یبخلون. اور یہ دیکھیے بہت ہی رب ہے اس میں، جو خود بخلی ہوگا وہ بخل ہی کا مشورہ دے گا. اس کی سوچ یہی ہے، اس کی قدر یہی ہے، اس کی ولیت نہیں ہے. یامرون الناس بالبخل، امر کا لفظ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے طالباً، عربی زبان میں امر صرف فکر ہی کے لیے نہیں آتا، مشورے کے لیے نہیں آتا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جہاں قوت ہو معروف کو نافذ کرنا قوت کے ساتھ، یہ بھی امر ہے. جہاں صرف اس کا موقع ہے کہ تسلیم کی جا سکے، سمجھایا جا سکے، نصیحت کی جا سکے، تو یہ بھی امر بالمعروف ہے، تلقین وہاں نصیحت. تو یہاں اس معنی میں ہے، الذین یامرون، الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں. یہ بالکل یہی انداز ہوتا ہے عالم واقعہ میں، جو ہم سورہ عنکبوت میں پڑھ چکے ہیں، کہ وہ بزرگ، وہ جہاں دیدہ لوگ، وہ معمر لوگ، ان نوجوانوں سے کہتے تھے، اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، ہمارے راستے پر چلے آئے، اپنی قومی روایات کے مطابق زندگی بسر کرو، وہ خطا ہوئی غلطی ہوئی تو ہم چھوڑ لیں گے، ہم برداشت کریں گے، تمہاری طرف سے خدا کے ہاں ہم جواب دے لیں گے. بالکل اسی طرح اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کی راہ پر بڑھنا چاہے، انصاف کی سبیل اللہ کا جذبہ اس میں کہیں ادھر آئے، اگر کہیں جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کوئی آمادگی پیدا ہو جائے، اس میں بھی اپنے اوقات پر کر رہا ہے، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، توانائیاں کٹا رہا ہے، جس کا نتیجہ بھایا یہ نکلے گا کہ دنیا سکڑے گی، ممکن نہیں ہے. آپ اپنی توانائیوں کا مصرف دین کو بنائے، حسرت کو بنائے، تو بہرحال منطقی طور پر بے ادو شہر کی طرح بالکل میتھمیٹیکل پروپوزیشن ہے کہ دنیا پھر اس سطح پر برقرار نہیں رہ سکتی جس سطح پر وہ برقرار تھی جب چاہے اپنے اپنی ساری توانائیاں اس میں کٹ دی. جب یہ سکڑتی ہے دنیا تو پھر ناصر ناصر ہے مشکل بڑی ہمدردی اور سرفائی کے انداز میں کہتے ہیں، دنیا ہے اس کے ناصر لوگ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اس مستقبل کی فکر کرو، اس آئندہ کے لیے بچت کے بارے میں سوچو، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، آخر بڑے ہوں گے، ان کی ذمہ داریوں سے تمہیں عہدہ بڑا ہونا ہے، یہاں کا یہ کیا ذمہ داری اختیار کی ہے، تمہیں کچھ اپنے خیر کا، اثر کا، اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں ہے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ بات اس سے پہلے مثال کے ذمن میں بھی عرض کی جا چکی ہے, جو خود پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں آگے بڑھنے والے کبھی اچھے نہیں لگتے, اس لیے کہ ان آگے بڑھ جانے والے کے آگے بڑھ جانے سے ان پیچھے رہ جانے والوں کا پیچھے رہ جانا زیادہ نمایاں ہوتا ہے. لہٰذا ان کا طرز عمل منطقی طور پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل ہی کی تلقین کرتے ہیں, بخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں, بخل ہی کا حکم دیتے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یہ اب بڑے ہی ایک بیزاری کے انداز میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قطع نظر فرمانے کے انداز میں, اگر لوگ رخ موڑ لیں اعراض کریں تو اللہ تو غنی ہے حمید ہے, اسے تو کوئی ایسی آدمی ہے کوئی اگر اس میں آگے بڑھتا ہے تو اپنے لیے, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں یہ مضمون آتا تھا, اگر جہاد کرتے ہو اپنی جانیں اور مال کے ساتھ, اللہ کی راہ میں اگر انسان سے مال کرتے ہو اور بدل نفس کرتے ہو تو جان لو اللہ پر کوئی احسان نہیں, یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو, اللہ سے کوئی اختیار لائق نہیں, اللہ کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے تمہاری اس محنت اور تمہارے اس جہاد و مجاہدے کے بغیر, اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے نعوذ باللہ من ذلک کہ جو تمہاری ان کوششیں اور انفاق اور جہاد سے پوری ہونے والی ہے, وہ تو الغنی ہے تمام جہانوں سے دینے والا, اسے کوئی اختیار نہیں ہے, تو غنی ہر ضرب عالم من فقیر, انسان بڑے صاحب یہ اس کی ضرورت ہے, وہ اپنی عاقبت وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے لگائے ہٹائے سب کرے, وہ ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کو پسند, وہ ہے کہ جو فیض و صلاح اور رزق اور کامیابی کی طرف ایک قدمی کر رہے ہیں, باقی جو لوگ بخل اور اعراض کی طرف اختیار کریں تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. یہاں آیات 22 کا 24 کا بیان ختم ہوا اور اب اس کے بعد آ رہی ہے ایک آیت بہت عظیم آیت, اگر یہ کہا جائے تو اس سورہ مبارکہ کی عظیم ترین آیت تو بات سمجھ ہوگی, اب اس پر گفتگو شروع ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العزيز. یہ سورة الحديد کی آیت نمبر 35 ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ روشن تعلیمات اور واضح مثالوں کے ساتھ, اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان ترازو, یہ یقین اللہ سے بالکل تاکہ قائم رہے لوگ عدل و انصاف پر, اور اتارا ہم نے لوہا اس میں جنگ ہے شدید اور مناتے ہیں لوگوں کے لیے, اور اس لیے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ جو مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی قید میں رہتے ہوئے, یقین اللہ قوی ہے زبردست. اس آیہ مبارکہ میں ایمان کا ایک دوسرا نتیجہ جو انسان کے عمل میں نکلنا چاہیے, اس کی عملی زندگی کا ایک نقشہ, ایمان حقیقی کا مظہر عمل, جس کی طرف اجمالا ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ حجرات میں اشارہ ہوا تھا, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں نہیں پڑے گا. اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں, اور خطائیں اس نے اپنی جانیں بھی, اور خرچ کیے اس نے اپنے مال بھی. سب کے یہی ہے ایمان کا مظہر عمل, مظہر وطن جہاد کی کبھی ہے. اس کے لیے پھر اس کا ہدف, اس کا مقصود, اس کی آخری منزل سورہ سب کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں. اس کی مرکزی آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کل ہدا اور دین حق دے کر. اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیے, اس لیے کہ اس وقت سورہ حدید کی جس آیت کو سمجھنا مقصود ہے اس میں قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے جملہ انبیاء اور رسول کے حوالے سے, اور اسی قاعدہ کلیہ کا اطلاق ایک اسلامی اور تکمیلی شان میں نبوت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ موضوع ہے سورہ صف کی اس مرکزی آیت کا, اس لیے کہ وہاں الہدا اور دین الحق جس مقام پر وارد ہوئے, اسی مقام پر اس آیہ مبارکہ میں الکتاب اور میزان کے الفاظ ہیں. تو ان دونوں کو بڑے وقت نگاہ کے سامنے رکھنا, دونوں کو سہن میں مفید ہے. فرمایا ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو, اب ایک یہ اشارہ ہے ایک طویل سلسلہ نبوت رسالت کی جانب, جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا. اس لیے عرضی پر آپ نے انسانیت اور آپ نے نبوت رسالت میں بہت وقت سفر شروع کیا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی. آپ نے انسانیت بھی ارتقائی مراحل طے کرتا رہا اور آپ نے نبوت بھی ارتقائی منزلیں طے کرتا رہا. مقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو علیہ الصلاۃ والسلام بینات کے ساتھ. لفظ بینات کی طرح اس منتخب نصاب کے دوران کسی مقام پر ہو چکی ہے, اجمالا پھر ذہن میں تازہ کر لیں. بین کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جو بالکل واضح ہو, روشن ہو. آفتاب آمد دلیل آفتاب, جسے کسی اضافی دلیل کی احتیاج نہ. بینہ مؤنث ہے بین کا, اور اس کی جمع ہے بینات. یہ لفظ انبیاء اور رسل کے ذہن میں آتا ہے دو اعتبارات. ایک تو یہ کہ جو تعلیم وہ لے کر آتے ہیں, جن باتوں کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں, یہ دین جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں وہ بالکل واضح اور روشن ہے. اس کے اصول فطرت انسانی کے لیے معروف ہیں, جانے پہچانے ہیں. فطرت کو ان سے ایک بڑا بڑی مانوسیت ہے, ان سے مناسبت ہے, اس لیے وہ بین ہے, روشن ہے. اور دوسرے وہ معجزات کے جو انبیاء اور رسل کو عطا کیے گئے انہیں بینات کے تعبیر کیا گیا, اس لیے کہ معجزہ کسی انسان کے نبی ہونے سے بالکل مبرہن کر دیتا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ہم نے ان کے ساتھ دو چیزیں نازل کی, ایک تو الکتاب اور ایک الميزان. الکتاب بائے نہیں اسی مفہوم میں لفظ آیا در میں آ چکا ہے, اور وہاں بھی ترجمہ کیا گیا تھا کتابیں. کئی کتابیں نازل ہوئی, متعدد کہیں سے نازل ہوئے, لیکن ان سب کو جمع کر کے الکتاب کہا جائے گا, اس لیے کہ وہ ایک ہی سلسلے کی پڑیاں ہیں. وہ ابتدائی ایڈیشن ہے اسی الکتاب کے جس کا کام لڑاک میں ایڈیشن کرانے لگی. رسولوں کو بھیجا گیا کتابوں کے ساتھ یا کتاب کا اس الکتاب کا کوئی ایڈیشن دے کر. بل میزان اور میزان بھی ان کو عطا کی گئی. میزان کا وزن سے بنا ہے تولنے والی شے, ترازو معین کرتی ہے کہ کوئی شے ایک شیر ہے, دو شیر ہے, تین شیر ہے, اس کی قدر کا تعین. پھر اس کے دونوں کلڑے برابر ہوتے ہیں تب وزن ہوتا ہے. یہیں سے مفہوم پیدا ہوا توازن کا. میزان وہ نظام فکر عمل ہے جس میں توازن پایا جائے, جس میں ہر ایک کے حقوق و اختیارات کا تعین ہو جائے, عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ کلڑا کسی طرح جھک نہ رہا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے ذمہ کیا گیا تھا, انسان کی اصل ضرورت تمدن کے پیچیدہ مسائل میں مختلف انتہائی کنفلکٹنگ تقاضوں کے مابین نقطۂ عدل کی پناہ, عورت اور مرد کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن, فرد اور معاشرے کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن, سرمایہ اور محنت کے مابین حقوق اور اختیارات کا توازن, والدین اور اولاد کے مابین ان کے باہمی تعلقات میں توازن, انسانی تمدن, انسانی تہذیب, اس کے پیچیدہ مسائل, اس میں کنفلکٹ کی ڈیمانڈ, متقابل تقاضے, ان کے مابین ایک متوازن مایا عمل کہ جس میں سب کے حقوق بتائیے, جس میں سب کے حقوق اختیارات تعین ہو جائے کامل انصاف کے ساتھ, وہ نظام فکر عمل نظام. اب ذہن میں رکھیے کہ جو الفاظ ہے سورہ صف میں اس کی مرکزی آیت میں اور قرآن مجید میں دو اور مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں, بعثت محمدی کے ضمن میں, وہاں یہی الکتاب کی بجائے الہدا, هو الذی ارسل رسوله بالہدا, اور یہی المیزان ہے جس نے تکمیلی درجے پر پہنچ کر, مرتبہ اتمام تکمیل پر پہنچ کر دین الحق کی شکل اختیار کی. وہ دین جو ایک مکمل نظام ہے جو زندگی کے زندہ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے, جو ہر ایک کے حقوق و اختیارات کا تعین کرتا ہے, اور اس میں اللہ کی طرف سے عدل, نقطۂ عدل و فسق کا تعین کرتا ہے, جس کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت علی بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب بیعت خلافت ہوئی ہے آپ کے ہاتھ پر اور اس کے بعد آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا, پہلی تقریر کی, اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تم میں سے ہر قبیلے میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس کے حق میں تم نہ کرنا, اور ہر ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق پر جانا. یہ ہے حقوق اور اختیارات کا توازن, اور یہ مختلف طبقات کے لیے معاشرے کے مختلف پہلو, انسانی زندگی کے مختلف جیسے, ان کے مابین یہ نقطۂ عدل ہے کہ جو پوری زندگی پر حاوی ہو کر صراط مستقیم کی شکل اختیار کرتا ہے, جو صراط سبیل کی شکل اختیار کرتا ہے, جو اس راہ عدل و انصاف کی شکل اختیار کرتا ہے کہ جس پر انسان چلے تو نہ اصلاحات کے دھکے میں مبتلا ہے اور نہ تکلیف کی ٹھوکروں سے بچا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. اب غور فرمائیے, ليقوم الناس بالقسط, یہ نظام کس لیے بھیجا گیا, یہ کتاب کیوں نازل کی گئی, یہ شریعت کیوں عطا کی گئی, یہ دین دے کر کیوں بھیجا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا اصل مقصد کیا ہے, مطلوب کیا ہے, یا کتاب کی صرف تلاوت ہو جائے تو بات پوری ہو جائے گی. اس نظام کے لیے آپ کتابوں میں رکھے رکھے اور اس کی حمد و ثنا بڑے بلند باز بہاری کے ساتھ کرتے رہیں تو اس کا مقصد نزول پورا ہو جائے گا؟ نہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کا قہر بند ہو. یہ نقطۂ عدل اس لیے دیا گیا، یہ نظام اس لیے لازم کی گئی کہ اسے نفی کیا جائے، یہ نظام دین حق اس لیے دیا گیا کہ اسے قائم کیا جائے، یہ نظام عدل و قسط اس لیے دیا گیا کہ لوگ اس پر قائم ہوں اور قہر بند ہوں. لیقوم الناس بالقسط، ذہن میں رکھیے نظام کیوں دیا گیا، بہترین نظام، بہترین نظام عدل و قسط کتابوں میں لکھا ہوا بے معنی ہے جب تک کہ وہ دل فیل نہ کسی، اور اس کی اصل کرکے غائب کیا ہے؟ اس کے اس دور میں امام الزم حضرت صاحب اللہ دیوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا ہے. ان کا فلسفہ التفاقات حجت اللہ البالغہ کی ایک بڑی اہم بحث ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اس کا مقصد زیست عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعرفون بھی اس میں ہے، یطیعون بھی ہے، وہ مجھے پہچانیں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، مجھ سے لو لگائیں، مجھ سے محبت کریں، مجھے پوجیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی نظام ظالمانہ ہے، اگر کسی نظام میں دولت کی تقسیم بنیادی طور پر غلط ہو گئی ہے، اگر خیر درخواست موت کے طبقات مستقل جدید میں آ گئے ہیں، اگر ایک طرف وہ ہے تو جن کو کھا کھا کر سزا ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے کہ جنہیں بے وقت کی سوتے لا یموت کے لیے صبح سے شام تک کی قدر پھیر دینے والی بزت کرنی پڑ رہی ہے، یہ نظام سب سے بڑا پردہ بن جاتا ہے خالق و مخلوق کے مابین. بقول صاحب علی اللہ دہلوی، انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانی سطح پر آ جاتی ہے، اس کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے، اس کی ساری توانائیوں کا صرف ایک مطلب رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے دو وقت کی روٹی حاصل کرے. وہ انسان اب ان کے لیے کہاں اس کا موقع ہے کہ وہ خدا سے نہ لگائے، کبھی اس سے مناجات کر رہے ہیں، کبھی لذت مناجات اور حلاوت دعا سے انہیں بھی کبھی کوئی حصہ ملے، کبھی حاصل زندگی میں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں، کبھی اس کیفیت سے انہیں بھی کوئی حق حاصل ہو، ممکن ہی نہیں ہے. حیوانی سطح پر لگو اونٹوں سے مانیں گے، کوئلے کے بیلوں کی طرح ان کی زندگی صرف اپنی معاشی تلا سے روح کی ایک جد و جہد بن کر آ جاتی ہے. لازم ہے کہ وہ نظام عدل و قسط قائم کیا جائے. دولت کی تقسیم بھی ہے تو ملک پانا، مواقع ہو تو سب کے لیے کھلے ہوئے، کوئی کسی کا تمیز بندہ ہاں کا فساد آدمیت سے، کوئی کسی کے تحت دبا ہوا اور کتنا ہوا نہ ہو. کوئی عباد اللہ اخلانا، سب انسان بھائی بھائی بن جائیں اور اللہ کے بندے بن جائیں. اس کے لیے ناگزیر ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے، بچا کیا جائے، نافذ کیا جائے، وہ ترازو نافذ کی جائے، اس میں تل کر ملے جسے جو کچھ ملنا ہے، جو جس کا حق معین ہے اس نظام عدل و قسط میں وہی اس کو مل رہا ہے، کسی دوسرے کے حق پر وہ برقراری نہ کر رہا ہے. اب غور کیجیے، اس کے لیے ضرورت ہے جد و جہد کی. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صف میں، آخر کوئی نظام باطل، کوئی ظالمانہ اور اقتصادی نظام اور خود گرے نہیں چلا سکتا. ویسٹ انٹرسٹ ہے، وفادات ہے، وابستہ ہے اس نظام کے ساتھ، چودراہٹیں ہیں، شہادتیں ہیں، کوئی اس پر آپ برداشت نہ کی جائے گی، ضرورت پیش آئے گی، قسمت تصادم ٹکراؤ، نظریات کا تصدی قسمت نظریات کا تصادم، یہ تصادم پھر عملی میدان میں آئے گا. یہ تصادم جیسا کیا کیا جا چکا ہے اس کیفیت میں بھی ہوگا جسے ہم پیسٹ ڈویژن سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب مرحلہ آئے گا تو اس میں اقدام کا رنگ بھی شامل ہو جائے گا، یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہوگی. اور ایک وقت یہ بھی آئے گا، نہ جسی یہ بات وضاحت کے ساتھ کی جا چکی کہ صرف تبلیغ کا معاملہ اور ہے، صرف تنقید اور واضح نصیحت کی بات اور ہے، صرف تشکیہ اور نفسی کرنا ہے تو معاملہ اور ہو جائے گا. ہم چاہیں بنا لیجیے، بیٹھ جائیے، جو طالب آئے اس کو مان لیے, لگڑ لیے, اس کا تصویر مت کیجیے. وہاں کوئی پھول کی ضرورت نہیں, کبھی میدان جنگ میں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں کرنا, کبھی وہ اہم کانفلکٹ بازنی نہیں ہوگی. یہ بس زیادہ ہے, لوگ آپ کو پتائیں گے, آپ بھول لیجیے, برداشت کر لیجیے. اس دعوت تبلیغ کے میدان میں, اس وعد نصیحت کے میدان میں, اسی بھی ریفرمیشن کی کوشش میں, اصلاحی جد و جہد میں, اصلاحی تبلیغی کوشش میں کبھی کسی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں, کبھی کسی مسلح تقابل کا کوئی مرحلہ لازمی نہیں. ان سب سے بالکل بچے ہوئے بھی یہ پورا نظام پال ہو سکتا ہے, لیکن جہاں نظام کا معاملہ ہے, جہاں نظام زندگی ہے, نظام عدل اس کو قائم کرنا ہے, جہاں کسی ظالمانہ اور استحصالی نظام کو دیکھے دن سے اکھاڑ کر نظام عدل سکھ کا مساج ہو, یہاں یہ مرحلہ خاص ہے, یہ نہ ضرور ہے. اور کیا جا چکا ہے سورہ سب کے ضمن میں, یہی جو پہلی ہے سورت مطہرہ کا, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مستقبین کے نگاہوں سے اجل ہے, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کی اس اطمانی اور تکمیلی شان کو نہیں دیکھا, اس کی طرف اشارہ کیا. وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا, فیہ باسی شدید, وہاں ساتھی آہن کو دیکھیے, وانزلنا الحدید فیہ باسی شدید, یہ لوہا جو ہمیشہ سے اسلحہ بنانے کے کام آتا ہے. بڑا پیارا شعر ہے وہ, کسی اسیر بادشاہ کے احساسات کی ترجمانی, کہ خود بخود گنجیر کی جانے کھینچا جاتا ہے دل, کہ اسی تعداد سے شاید میری شمشیر, وہ شمشیر شمشیر سرا لوہا ہم نے اتارا. اب اتارنے کے معنی یہ نہیں کہ لوہا سیدھا آسمان سے اترا, اللہ نے اتارا, اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے تخلیق فرمایا. بانگل الحدید کی ہے بات شدید, بہت بنا غلط کیا جا چکا ہے, جب جمع میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے فقر و فاقہ, بھوک کی تکلیف, اور جب واحد میں آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے جنگ. منتخب نصاب کے حصہ اول کا درس ثانی یہ ختم ہوتا ہے الفاظ کا, والصابرین فی البأساء والضراء وحين البأس, فیہ باس شدید ہے بنات عین الناس, لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں, اسی لوہے سے چنتا اور کوا اور خراب اور پتلی بھی بن جائے گی, لیکن اصل یہ قوت حرب و فرد کے لیے, یہ اصلہ اس کے لیے جنگ کی صلاحیت اس میں, بل یعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب, یہ ہے اس کا مطلب پوری بحث کا. نہیں عالما اور تاکہ اللہ جان لے, لفظی ترجمہ ہوگا جان لے, لیکن جیسا کہ کئی مرتبہ کیا جا چکا ہے یہاں ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اللہ دیکھ لے, کھول دے, واضح کر دے, علم نکرہ کر دے, نگرانی کر دے, اللہ رئیس الاسباب اس چیز کو واضح فرما دے. اس لیے کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے اللہ کا وہ علم قدیم ہے, وہ جانتا ہے بغیر اس کے تو کسی شے کا ظہور عالم واقعہ میں. وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, ایسا کہ اللہ یہ دیکھنے سے کون ہے وہ اس کے جانسار وفادار بندے ماننے والے. دیکھیے یہ ایمان باللہ ایمان بالرسول, اس سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ حیات جہاں سے تقاضوں کا بیان شروع ہوا تھا, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, پھر یہی دو الفاظ دہرائے گئے جنت کے ذکر میں, عبت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, وہاں وہ جمع کسی ہونے آیا. یہ جنت تیار کی گئی ہے پورے اہتمام کے ساتھ, اسے احاطہ کیا گیا ہے ان کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر, وہاں وہی لگتا میں یم سرے ہوں اور اسے لہو دل غیب, اور دل غیب یہاں بہت بامانی ہے, غیب میں رہتے ہوئے یہ بات ہر کے بعد ہے, یہ ذرفیہ غیب میں ہے, اللہ کو دیکھ نہیں رہے, اللہ ان کی ظاہری بصارت کی گرفت میں آنے والا نہیں, وہ اللہ سے غیب میں ہے, محجوب ہے. جو لفظ اختیار کیا ہے شیخ علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے لیے, وقت المحجوب, خدا پردے میں نہیں ہے تم پردے میں, تو پیدا ہے تو زیرے نقابی, وہ تو آیا ہے. ایک مقام پر امام فخر الدین غازی رحمت اللہ علیہ نے عجیب الفاظ استعمال کیے, سبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ, پاک ہے وہ غاب جو اپنے شدت ظہور کے پردے لے چک گئی. اس کا پردہ درحقیقت ظہور کی شدت کا پردہ ہے, معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا, ازمائے تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا, ہو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ تو اب ظاہر ہے, چھپا ہے, کھلا ہے, حیا ہے, اس سے بچتا حیا اور کون ہوگا, انسان محدود ہے, وہ پردے میں حیا ہوا ہے, غیب میں وہ ہے, غیب میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی مدد کرے, اللہ کے وسیلے کی مدد کرے. یہاں پوری سورہ صف کو اپنی نگاہوں میں لے آئیے, پوری سورہ صف جو سلسلہ مسبحات کی کڑی ہے, اہم کڑی ہے, وہ گویا سورہ حدید کی 25ویں آیت کی شرح ہے. اس کا استعمال اسی لیے اس مسئلے کو خدا رسول کے ذکر کر دیا, آخری آیت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, اے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے, کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بنے, کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. گویا کہ یہاں اس طرح باسب کہ سر دل برا جو تحایت در حدیث سے دی گیا, وہاں در حقیقت گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلایا گیا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف, دین اللہ کا ہے, اس کو غالب کرنا فرض منصبی میرا ہے, اب کون ہے جو مددگار بنے, اللہ کا بھی اور میرا بھی, اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے, اس کے نازل کردہ نظام عدل و قسط کو نافذ کرنے کے لیے, اس کی نازل کردہ نظام کو نافذ کرنے کے لیے, کون ہے جو اپنا جان اور اپنی مال پیش کرے, کون ہے جو اپنی جان اور اپنا مال پیش کرے, کون ہے جو جان و مال کی بازیاں کھیلے, کون ہے جو انصاف مال اور بدل نفس کے لیے آمادہ ہو, یعنی ظالم اللہ بین سرہ و رسلہ بالغیب, اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے جو وفادار بندے, کون ہے اس کے محبت کرنے والے, کون ہے اس کے رسول کی محبت اور اس کے دعوے دار جو ثابت کر دیں اپنے اس جہاد اور مجاہدے سے, اپنے اس صبر اور مصابرت سے, اپنے اس انصاف مال اور بدل نفس سے, کہ وہ واقعتاً ماننے والے ہیں اللہ سے اور واقعتاً ایمان رکھتے ہیں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. لكن كان يجب مغالطة ما هو جاءك الله عاجز ہے, لا تهر ہے, مدد مانگ رہا ہے, اسے مدد کی کوئی احتیاج ہے, کسی کرنی سے کوئی زور اسے لاحق ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یہ تو صرف تمہارے ایمان کی صداقت کا ثبوت سے کرتا ہے, یہ تو تمہیں اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کرنا ہے, ورنہ ان اللہ قوی عزیز, اللہ قوی ہے, زبردست ہے, سلانا ہے, اس کی حکومت اپنے بل پر قائم ہے اور قائم ہے, یہ عزیز ہے, زبردست ہے, اس کا اختیار پوری کائنات سے محیط ہے, اس سے کسی کی مدد کی کوئی اختیار نہیں, یہ اس کی قدر افزائی ہے, یہ اپنے بندوں کی قدر دانی کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے, اگر وہ اس کے دین کے لیے مال خرچ کریں تو اسے اپنے ذمہ فرض سے تعبیر کرتا ہے, اور اگر اس کے دین کے لیے اپنی جانیں کھپائیں, اپنی قوتیں لگائیں, اپنی توانائیاں خرچ کریں, اور اگر وقت آئے تو اپنی نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جائے تو اسے وہ اپنی نسبت سے ثابت کرتا ہے. بہرحال بعثت انبیاء و رسل کا مقصد اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا فرض منصبی جہاد و مجاہدہ فی سبیل اللہ، قتال و مقاتلہ فی سبیل اللہ، صبر و مصابرت فی سبیل اللہ، انصاف فی سبیل اللہ، اس کے موضوع پر سورہ حدید کی یہ 25 آیت نہایت اہم بھی ہے اور بہت جانے بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.